مولانا عبدالاحد فخردین ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صاف فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یہ وہ اصل مقصد ہے، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت بہت وسیع اس کے معنی ہیں، پوری زندگی کے تمام اعمال پر یہ لفظ محیط ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صرف پانچ وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج، اسی کا نام عبادت نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں ایک تصور یہ ہے، دین کا مطلب، عبادت کا مطلب اسلام کے پانچ ارکان، اسی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ دین کے ارکان پورا دین نہیں ہے، یہ دین کے فاؤنڈیشن سے، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ ایمان کے تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جیسا کہ بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، اور اس میں افضل ترین شعبہ، سب سے اونچا شعبہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ چونکہ وہ یہ کلمہ دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایک غیر مسلم، ایک انسان اس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے انٹری ملتی ہے اس کلمے کے ذریعے اسلام میں، اس کو سب سے افضل ترین شعبہ قرار دیا اس کلمے کو۔ تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی عبادت، یہی زندگی کا میں یہی ہمارے اوپر ارکان فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ انہی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت وہ ہے دعا کی عبادت۔ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، دعا وہ عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتا ہے، اپنا رشتہ اللہ سے استوار کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ وہ دعا ہے. نماز میں ہر رکعت میں آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے. تو دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے مومن بندہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط تر کرتا ہے, اور ہمیں اس دعا کی سخت ضرورت بھی ہے. ہم لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم دعاؤں کو اپنی ضرورت سمجھ کر اللہ سے مانگے اور اس کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کریں. کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایک ایسا ہونا چاہیے 2-4 منٹ کم و بیش جتنی اللہ توفیق دے, جس میں ہم خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے, اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے, اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے پاس نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. صاف فرمایا گیا حدیث پاک میں, من لم يسأل اللہ يغضب عليه, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, لوگوں سے مانگنا ذلت ہے, رسوائی ہے, مسکنت ہے. اور آگے بڑھیے, آپ لوگوں سے ایک دو بار مانگیں گے وہ خوشی سے دے گا, 2-4 مرتبہ پھر مانگیں گے ممکن ہے اور خوشی سے دے دے, اس کے بعد وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے. انسانوں کا مزاج یہ ہے, نہ مانگنے والوں سے خوش اور مانگنے والوں سے پریشان. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگنے والوں سے ناراض اور مانگنے والوں سے خوش. تو ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے در پر آ کر اپنی ضروریات کو, اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے, اس لیے کہ مشکلات کو دور کرنے والے اللہ ہیں. لوگ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے, اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. لوگ ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتے, اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا. جو اللہ رب العزت سے سچے دل سے اور یقین سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے مانگے, یقین سے مانگے, اور مایوس لوگوں کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے, قبول نہیں ہوتی. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, مایوس ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیتے, ریجیکٹ یعنی رد, لوٹا دیتے ہیں. اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جو مایوسی کے ساتھ مانگی جاتی ہے, بد دلی کے ساتھ, بے دلی کے ساتھ مانگی جاتی ہے. اور وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جو پورے یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ میرا اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ تھا, جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے, اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرتے. تو مسائل پیش آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا, نمازوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ مسائل پیش آئے فوراً ہماری نگاہیں لوگوں کی طرف اٹھنے لگتی ہے, ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں محلے میں, گاؤں میں, علاقے میں, ہماری مدد کون کرے گا. اللہ کے در پر آتے نہیں ہیں, اللہ کے گھر پر آتے نہیں ہیں, خدا کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے حل نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در در کی ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں, کبھی ادھر رسوائی, کبھی ادھر ذلت, کبھی ادھر بدنامی. ہم نے حقیقی در اللہ کے در کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے در پر پڑ گئے, اب بھٹک رہے. اس لیے حالات میں, مسائل میں, پریشانیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کی طرف. ہماری نگاہیں اللہ کی طرف اٹھیں. ان اللہ هو الرزاق, رزق دینے والے اللہ ہیں, بے شک اللہ ہی رزاق ہے, رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یبسط ان ربک یبسط الرزق ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادگی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتے ہیں. تو رزق کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہے, رزق میں تنگی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی امیر بنے یہ اللہ کا احسان ہے, کوئی فقیر بنے یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اس کے لیے آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے اللہ لے کر آزماتے ہیں. دونوں حالتوں میں مومن بندے کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. جب دے تب بھی یقین اپنی چیزوں پر نہ ہو, اللہ پر ہو, اور جب اللہ چھین لے ان نعمتوں کو تب بھی اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہو, اللہ رب العزت پر ہو, نہ کہ دوسروں پر ہو. مومن کو اللہ سے اپنے یقین کو, اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. یقین کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا دعائیں اس قدر زیادہ قبول ہوگی, اور یقین کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا دعائیں اسی قدر ریجیکٹ, رد اور لوٹا دی جائے گی. اس لیے دعاؤں میں یقین کی درستگی کی ضرورت ہے. سچے یقین سے اللہ سے مانگے, اور حالات اور مشکلات میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو. دوسری بات یہ بھی یقین رکھے کہ ہماری دعائیں جب قبول ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں, کن شکلوں میں ان دعاؤں کا اثر ہمیں نظر آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے, تین طریقوں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیز مانگی تھی اللہ نے وہی چیز ہمیں عطا کر دی. ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آپ اپنے فضل سے گھر دے دیجئے رہنے کے لیے, اللہ نے مکان دے دیا, وہی چیز مل گئی جو ہم نے اللہ سے مانگی تھی. جس چیز کو ہم نے مانگا وہی چیز مل گئی. یہ پہلی شکل ہے دعا کی قبولیت کی. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز تو آپ کو نہیں دی گئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کسی حادثے کو, کسی مصیبت کو, کسی آفت کو ٹال دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں سے جب کوئی حادثے میں بچ جاتا ہے, زندہ سلامت نکل آتا ہے, تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی. یہ دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز ہمیں دی جائے یا اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہم سے دور کی جائے. اللہ حکیم ہے, اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. وہ دیتا ہے تو بھی حکمت ہے, وہ روکتا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے. بندہ اتنا ناقص العقل ہے, ہماری عقلیں اتنی کچی ہیں کہ اللہ کی ان حکمتوں کو ہماری عقلیں نہیں پہچان سکتی. ہم یہ کہتے ہیں جلد باز ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. جس وقت ہم نے یہ کہہ دیا اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہمیں, کیونکہ تمہیں اللہ سے یقین نہیں ہے, اور اللہ کمزور یقین والوں کو نہیں دیتے. یقین کی ضرورت ہے دعاؤں کے لیے. تو یہ دوسری صورت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ مصیبت ہٹا دے مستقبل میں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں ان دعاؤں پر اس قدر اجر و ثواب پر نیکیاں اور انعامات اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جب بندہ قیامت کے دن ان دعاؤں پر ملنے والے اجر و ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, ان تمام دعاؤں کا اجر و ثواب اور نیکیاں مجھے آخرت میں مل جاتی. یہ تین شکلیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے, کہ ان تین میں سے کسی ایک طریقے سے اللہ ہمیں دیں گے, یا تو اس دنیا میں دیں گے یا پھر آخرت میں دیں گے, لیکن یہ طے ہے کہ دیں گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا, قرآن کہتا ہے تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا. دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اللہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے, جب اس سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. جھوٹ بولنا تو دور کی بات, جھوٹ کا اللہ اس کا شک و شائبہ بھی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے اس کے تعلق سے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, اللہ جھوٹ نہیں بولتا, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سب سے سچی بات اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں کی ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ تو دور کی بات, شک کرنے کی بھی اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں دعائیں قبول کروں گا تو بندے کو اللہ سے مانگ کر لینا چاہیے. اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہمارے یقین کی ہے کہ ہم نے اس یقین کے ساتھ اللہ کے خزانوں کو لینے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور جو کچھ بندہ مانگے سب کچھ دے دے. دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو, اولین و آخرین کو, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان, سب کے سب مانگنا شروع کریں اور اللہ ہر انسان کی, ہر جن کی تمام مرادوں کو پورا کرے, تمام دعاؤں کو قبول کرے. اور جو مانگا, جتنا مانگا سب کو دے دیا, اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے آتی ہے. اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, زمین سے تین گنا بڑا ہے, آپ اس میں سوئی ڈبوئیے اور نکالیے, سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوگی؟ آپ کی سوئی پر ایک قطرہ بھی نہیں لگے گا. اللہ کے خزانوں کے میں ایک قطرے بھی کی کمی نہیں ہوگی. اللہ اگر دنیا کے تمام انسانوں اور جنات کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے, اس کے خزانے میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہے. تو یقین کی کمی ہماری ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے پورے یقین سے مانگی. تیسری بات, دعاؤں کے ریجیکٹ کرنے میں جس طرح مایوسی کی کیفیت کا دخل ہے, اسی طرح حرام لقموں کا بھی دخل ہے. حرام لقموں سے, حرام غذاؤں سے جو جسم پرورش پاتا ہے, پھر ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء, لمبے سفر سے آیا ہے اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے یا رب یا رب, اے اللہ اے اللہ, اے میرے پروردگار, وہ دعائیں کر رہا ہے. لمبے حدیث میں ہے لا ترد دعوت المسافر, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر کا تذکرہ کر رہے ہیں جو پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, لمبے سفر سے آیا ہے, یعنی سفر کے حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کا وقت ہے اور قبولیت دعا کے موقع پر وہ اللہ کو پکار کر کہتا ہے یا رب اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار. دعا کی قبولیت کا موقع ہے, لمبے سفر سے آیا ہے, سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہے, اور لیکن اس کا حال کیا ہے؟ یا رب عمل بسو آرام, اس کا لباس حرام کا ہے, کپڑے حرام کے پہنے, اور مشرب ہو حرام, حرام کی غذا حرام پیتا ہے, وہ غذیہ بالحرام, حرام سے اس کی غذا ملی ہے, اس کو غذا حرام سے ملی ہے, وہ مطعم ہو حرام, اس کا کھانا حرام ہے. فانا یستجاب لہ, جب اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, پھر ایسوں کی دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ تو حرام کے لقموں سے جو جسم پرورش پاتا ہے ان کی دعائیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اللہ کو ایسی دعاؤں کی ضرورت نہیں جو حرام کے لقموں پر پلتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں اپنی کمائی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے. حرام طریقے سے کمائیں گے کوئی برکت نہیں ہوگی, بلکہ دعائیں اور ہماری عبادتیں بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ جسم جہنم کا مستحق ہوگا جو دنیا میں حرام کے ٹکڑوں پر پلے گا. اور آخر میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں سے, دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کریں. آج کل مجھے کچھ دنوں پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی, हमने देखा अक्सर हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे और धागे बंधे हुए रहते हैं, कभी हाथों में धागा कभी गले में धागा, और इनसे इनके बच्चों के अकायद मरबूत है। इनके माँ बाप ने इनको पता नहीं क्या कुछ सिखा रखा है। एक साहब हमसे कहने लगे, यहाँ का किस्सा नहीं बाहर का किस्सा है, लेकिन किस्से कहीं के हो लेकिन हमारे लिए इबरत है। तो उसके गले में तावीज लटकी हुई थी और उसमें कुछ तस्वीर वगैरह कुछ थी, जो कुछ था अल्लाह जाने क्या था। तो उस हमारे यहीं के उस लड़के ने, नौजवान ने उसको पूछा, बेटा ये तावीज में क्या है? तो उसने कहा कि ये मेरा खुदा है। ये है मुसलमानों के बच्चों की हालत। इन तावीजों पे भरोसा मत कीजिए, इन तावीजों के जरिए शिर्क हमारी नस्लों में दाखिल हो रहा है, कुफ्र और बुतपरस्ती दाखिल हो रही है। हमने खुदा को कौन खुदा समझा है? ये तावीज हमारे लिए खुदा का दर्जा रखती है? ये तावीज हमारा बनाएगी, ये तावीज हमारा बिगाड़ेगी? और वो हाथ में कभी धागा लगा हुआ है, ये सब गैरों का तरीका। आपने गैरों को देखा होगा हाथ में धागे बंधे रहते हैं। क्या क्या अकीदे इनके साथ मरबूत है, अभी इंशाल्लाह तफसील से सुनाऊंगा। इस मौजू पर हमें कुछ तफसील से बात करनी है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर अल्लाह ने चाह तो आइंदा हफ्ते इसको हम खोल खोल कर बयान करेंगे। कितनी बुद्धूपन और जहालत की इंतहा है कोई धागे को बांध कर ये समझे कि मेरे बच्चे की बिगड़ी बन जाए। बेवकूफी है, जहालत है, नादानी है, शर्मिंदगी है, और ये कुफ्र और शिर्क तक ले जाने वाली बातें हैं। खुदा हमारी और हमारी नस्लों की, पूरी उम्मत की ईमान और अकीदे और आमाल की हिफाजत फरमाए और अपने ताल्लुक मजबूत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अलैना इल्लल बलाग वा आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.